یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم, انتہائی احسان, خدا نوتان نے اپنی نعمتوں کے شکر پر نعمتوں میں اضافے کا وعدہ کیا. اور ظاہر ہے یہ شکر صرف لفظ سے ہونا کافی نہیں ہوگا, شکر بھی وہ عمل سے چاہتا ہے. اگر کوئی شکر عملی بجا لائے خدا نے اتار کے حضور تو یقیناً نعمتوں میں اضافے کا سبب ہوگا. فی الحال شکر لفظی, تاکہ انشاءاللہ اس کے پیچھے خدا نے اتار شکر عملی کی سعادت بھی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. اس شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی, قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت, ان سے متصل رہنے کا امکان نصیب فرمایا, اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہترین ہادیوں کا انتخاب کیا, ہدایت دینے والے بہترین افراد کا انتخاب کیا, اور فرماتا ہے ولکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ہم نے ہدایت دینے والے بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھی ارسال کیا. ہادی کا لفظ رسول سے بڑھ کر زیادہ عمومیت رکھتا ہے. ہادی میں فلاسفر بھی شامل ہو سکتا ہے, مثلا کوئی آدمی فلسفہ جانتا ہو, صحیح فلسفہ جانتا ہو, لوگوں کو ہدایت دے, وہ بھی ہدایت. مثلا کوئی عقل مند انسان ایک معاشرے کے اندر ہو, لوگوں کو بتائے یہ تمہارے لیے بھلائی ہے, یہ تمہارے لیے برائی ہے, اس سے بچو, اسے انجام دو, یہ بھی ہادی ہے. ایک جگہ فرمایا بولے کل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ہادی ہے, تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ہر قوم کے لیے نبی بھی ہے. لیکن یہ جو سورہ نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے اندر رسول نہ بھیجا. اور اب قوم اور امت کے اندر بھی کوئی ممکن اتفاق کرے کیا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا ہے, ہر امت کے لیے رسول بھیجا ہے. تو ممکن ہے قوم چھوٹا گروہ ہو, امت بڑا گروہ ہو. قوموں کے لیے ہادی ہے, ہر قوم کے لیے ہادی ہے, اور ہر امت کے لیے رسول ہے. اگر ہر امت کے لیے رسول ہے تو رسول تو نبی ہوتا ہے, پھر وہ فلاسفر نہیں ہو سکتا. رسول تو پھر اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے, مرسل, جس کو خدا نے ارسال کیا ہے. تو پھر بہت سارے سوالات آتے ہیں بھائی، بہت ساری قومیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم یہاں کوئی نبی آیا ہے نہیں آیا ہے، اور مثال کے طور پر یورپ کے اندر ہے، افریقہ میں، امریکہ کے اندر، جو بھی ہمیں انبیاء پتہ ہیں وہ سب مڈل ایسٹ کے اندر پتہ ہیں، تو کیا ممکن ہے کہ کہیں نہ آیا ہو؟ تو جواب میں کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے، اگر یہ آئے کریمہ نہ ہوتی، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ہوتی، ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا ہے، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی بعض جگہوں پہ انبیاء آئے، بعض جگہ پہ فلاسفرز آئے، لیکن اگر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، تو جہاں کہیں بھی امت کا کرائٹیریا پورا ہوا، اس کا مطلب ہے وہاں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یورپ میں کوئی امت نہیں تھی کبھی؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یا مثلا انڈیا میں امت نہیں تھی، چین میں کوئی امت نہیں تھی؟ وہ بھی امتیں ہیں، تو پھر ان کے اندر نبی ہوگا یقیناً۔ اب ہماری ایک مشکل ہے کہ بھئی ہمیں ہسٹری کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، یہ جو اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہسٹری کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہے، تو اس میں بہت فنڈامنٹل پرابلمز ہیں، ہمارے پاس ہسٹری کی معلومات اتنی اچھی نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ تو ممکن ہے کہ مثلا آئے تھے انبیاء، ہم نہیں پہچان پائے، ہم ان کو فلاسفرز کے نام سے جانتے ہیں، ممکن ہم ان کو انٹلیکچوئلز کے نام سے جانتے ہیں، یا ایسا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ 124,000 انبیاء بالآخر کہاں گئے؟ حتیٰ اگر ان فلاسفرز کو بھی کاؤنٹ کر لیں جن کو ہم مختلف قوموں میں فلاسفر جانتے ہیں، مثلا چائنا کے اندر، مثلا انڈیا میں، پرشیا میں، اور یورپ اور امریکہ اور افریقہ وغیرہ کے اندر سارے فلاسفرز کو بھی جمع کر لیں، تب بھی 124,000 نہیں بنتے۔ یہ جو 124,000 انبیاء ہیں، اس کا مطلب بہت سارے انبیاء گمنام تھے، انہیں ہم نہیں جانتے، اور یہ بہت سمجھ میں بھی آتی ہے۔ دنیا کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جرم اور جنایت کو پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں، شرافت کو پہچاننے والے لوگ نہیں ہوتے۔ ابھی کوئی شریف آدمی ہو معاشرے کے اندر، اسے کوئی جانتا ہے؟ کوئی بہت بڑا مجرم ہو تو سب جانتے ہیں اسے، تو ہے ہسٹری کے اندر یہ چلا ہے، تو کہاں سے 124,000 انبیاء پتہ چلیں گے؟ یہ تو انشاءاللہ وقت کی امام تشریف لائیں، کوئی سوال کریں، انشاءاللہ امام جواب دیں گے، تو پتہ چل جائے گا کون کون انبیاء تھے۔ انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔
سلسلے نبوت کے بعد سلسلے امامت خدا نے قرار دیا، سلسلے امامت نے اپنی قربانیاں دیں۔ اب یہ تھا کہ اس سلسلے امامت کو جو تقریباً 250 سال رابط صغرا سے پہلے موجود ہے تقریباً، اور ہم صرف ایک عدد تک پہنچنے کی خاطر اس کو 250 سال کہتے ہیں، ورنہ پس ایسے ظاہر چند سال اوپر ہے۔ یہ جو 250 سال کی سیرت ہے، یہ ہمارے لیے ایک کوشچن ہے۔ اور میں نے عرض کیا ابتدائی مدارس کے اندر مجھے کہ ہم لوگوں کی معلومات بہت اجمالی ہے، اہل بیت کے بارے میں بہت اجمالی طور پہ جانتے ہیں، تفصیلی تو آپ نے ظاہر ہے کہ نہ ہمارے پاس وہ بیک گراؤنڈ تھا جس کے ہوتے ہوئے ہم تفصیلات میں جاتے، نہ نعوذ باللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں میں خواہش تھی کہ ان تفصیلات میں جاتے، تو وہ اجمالی طور پہ جو جانتے تھے اس پہ اکتفا کر لیا۔ اس کے نتیجے میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں بعض اوقات، کوئی ایک واقعہ سامنے آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اس سے کیا ایکسٹریکٹ کریں گے لوگ، یا مثلا کوئی ایک واقعہ لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ اب میں ایک مشکل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جیسا عرتن درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
اللہ صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج۔
مشکل یہ ہے کہ بجائے یہ کہ سیرت ہمیں سکھائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم سیرت کو اپنے موقف کی دلیل کے طور پر صرف پیش کر رہے ہیں۔ یعنی میں نے پہلے اپنا ایک سٹانس بنا لینا کہ میں یہ کروں گا، اب یہ کرنے کے بعد میں دیکھوں گا سیرت میں کون سا چیپٹر ایسا ہے جو مجھے مدد دے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے تو سیرت سے استفادہ کرنا نہیں ہوا، یہ تو سیرت کو اپنی دلیل میں استعمال کرنا ہو گیا۔ اگر یہ ایسے ہی بجتا رہا تو معاملہ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
اللہ صلی علی محمد و آل محمد،
عجل فرج۔ یہاں بچے نہ کھائیں اتنا مشکل ہے، کیونکہ بڑے بھی کھانے سے نہیں رک رہے ہیں، بچے کیوں نہ کھائیں۔ اب میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ مجلس میں انٹر ہونے کی جگہ کے اوپر سونف رکھی ہوئی تھی۔ اچھا اب یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ چونکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے والے ہیں اور آپ کا منہ کہیں خالی نہ رہ جائے تو یہاں سے سونف پھانکتے چلے جائیں۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کوئی محفل ادب کوئی خیال، میں بہت دفعہ بہت جگہوں کے اوپر بہت کچھ نظر انداز کرنے کے باوجود بعض جگہوں کے اوپر بولنے میں مجبور ہو جاتا ہوں. کیوں؟ مجھے خطرہ یہ لگا ہے کہ بھائی اگر یہ مجالس کا تقدس اسی طرح کم ہوتا چلا گیا تو اگلی نسلوں میں نہیں معلوم کیا ہو جائے گا پھر. تو اس خاطر بہت ضروری ہے کہ کچھ جگہوں پہ تو چلو چھوڑنا پڑے گا کہ چلو ٹھیک ہے نہیں برداشت کر پا رہے. مثلا یہاں کے بچوں کو اس طرح بیٹھنے کی عادت نہیں ہے تو ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے برداشت کر لیتے ہیں ان کے گھٹنوں میں دم نہیں رہا بیچارہ، لیکن چلو کچھ تو برداشت کر لیں گے. سب کچھ برداشت کرتے رہتے تو پوری فارمیشن ہی ختم ہو جائے گی. اس کو 1400 سال اتنی مصیبتوں سے قربانیاں دے دے کے بچایا ہے، اب آخری وقتوں میں انشاءاللہ وقت ظہور ہو انشاءاللہ اب آخری وقتوں میں کوئی تہس نہس کر دے اس کو. تو بھائی یہ ہماری لیگیسی ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں. اب دیکھیے وہ عربستان والے نجدیوں کو دیکھو، بیوقوفوں کو. پوری دنیا میں کسی کے پاس پتھر بھی اپنا کوئی پرانا ہو بچا کے رکھتا ہے. جناب آپ امریکہ ہم افریقہ گئے ممباسا، وہاں پہ ایک اسٹریٹ تھی واسکو ڈی گاما اسٹریٹ. بھائی کیوں؟ واسکو ڈی گاما یہاں سے گزرا تھا. بھائی کتنے سال رکا تھا؟ چند دن. جب وہ وہاں سے نکلا اسپین پرتگال سے انڈیا جانے کے لیے تو وہ چونکہ وہاں سے گزرا تھا تو واسکو ڈی گاما ممباسا کے اوپر کچھ دیر کے لیے رکا تھا، اسٹریٹ کا نام پڑ گیا بھائی یہ واسکو ڈی گاما اسٹریٹ. یہ کوئی 1000 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 500 سال پہلے کی بات ہے. کونے کونے پتھر پتھر کو دنیا بچاتی ہے، یہ بیوقوف کیا کر رہے ہیں؟ سازش کر رہے ہیں، بیوقوف نہیں ہے، سازش کر رہے ہیں، اسلام کا نام و نشان مٹا رہے ہیں. اور اسی خاطر اللہ نے کچھ چیزوں پہ عہد و پیمان کیا ہوا ہے. مثلا بظاہر ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے، شواہد اس کے بہت موجود ہیں، خدا کا گویا عہد ہے کہ قبر حسین کو پامال نہیں ہونے دے گا. عہد خدا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کھا کے شفا ہے. یہ جو خدا نے سید الشہداء کی قبر مطہر کو خاک شفا میں تبدیل کیا، اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ اس قبر کی بقا کے اوپر ہے، اس قبر کی عظمت کے اوپر ہے، چاہتا ہے عظمت دے اس قبر کو. کیوں؟ کربلا کی قربانی کا انکار ممکن نہیں ہے جب تک قبر سید الشہداء کربلا میں ہے. کیسے کربلا کا کوئی انکار کرے گا جب تک قبر مطہر وہاں پر ہے؟ لیکن خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، قبر مطہر وہاں مٹ جاتی. کوئی کہتا ہے تاریخ میں ایک واقعہ پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، 10 چیزیں گڑ دیتے، فیکٹری تو ایسے لگی ہوئی تھی تاریخ گڑنے کی. خدا مطہر نے کوئی عہد کیا پیمان کیا نہیں، قبر مطہر کو نقصان نہیں ہونے دے گا. کتنا متوکل نے اس کے ساتھ جسارتیں کی، گستاخیاں کی، خدا مطہر نے محفوظ کیا. تو یہ خدا مطہر کی سنت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پرانی نشانیوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. اسی طریقے سے اسلام کی نشانیاں تھیں. مسجد نبوی میں جب پہلی دفعہ مسجد نبوی وہاں پہ گیا تھا، مدینہ 1991 تھا، 1991، تو وہاں پر بنی ہاشم کا محلہ باقی تھا. اس وقت ڈیمولش کر رہے تھے، بیریئرز لگے ہوئے تھے، لیکن آپ بیریئر میں جھانک کے اندر دیکھ سکتے تھے اس محلے کو جس کو بعد میں ڈیمولش کیا ان لوگوں نے. اور وہ آخری لمحات تھے. اور یا وہ 7 مسجدیں جس میں ایک بی بی کے نام کی مسجد تھی، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جب ساری ڈیمولش ہو چکی ہیں. یہ ظلم کیا انہوں نے، جو چیزیں 1400 سال سے ہمارے پاس موجود تھیں انہوں نے اس نسل کے اندر لا کے ڈھا دیا. تو انہوں نے عمارتوں پہ ظلم کیا، ہم لوگ آداب پہ ظلم نہ کر دیں کہیں، ہم لوگ اس شکل کے اوپر ظلم نہ کر دیں، اس فارمیشن کے اوپر ظلم نہ کریں کہ ایسا نہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اور آپ کو تو خطرہ اس لیے زیادہ ہے، ہمارے یہاں تو خطرہ اس لیے کم ہے کہ ہمارے یہاں تو ویسے ہی لوگ قدامت پسند ہیں، وہ تو ویسی پرانی چیزیں بچانے کے عادی ہیں. آپ کے یہاں خطرہ ہے کہ بھیا آپ کی تو اگلی نسل کا پتہ نہیں کہ وہ کیا نام رکھ کے بیٹھ جائے گی، کہاں جائے گی، کس کے ساتھ اٹھے گی، کس کے ساتھ بیٹھے گی. تو آپ کم سے کم شکل تو بچا کے رکھیں کہ کل بچے اس کے اندر انٹر ہوئے تو یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ فرش کی کیا ضرورت ہے، گھٹنے تھک جاتے ہیں، سب کرسیاں بچھاؤ، ختم کرو معاملے کو. شکل بچائیں بھائی، اس کی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے آداب کو جو آپ کے ذہن کے اندر موجود ہیں پہلے سے، ان آداب کی آپ حفاظت فرمائیں. آپ سے صاحب حفاظت نہیں کریں گے. اب آپ کی 3 نسلیں مثلا یہاں پہ نظر آتی ہیں، ایک وہ ہیں جو ذرا بزرگ ہیں، ایک وہ ہیں جو مثال کے طور پر 30-32 کے سن کے اندر ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل جوان ہیں. جو بزرگ ہیں وہ غلطی نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے ان کی زندگی اسی کے اوپر گزری ہے، وہ اس میں ان کا دل ہی نہیں مانے گا. مسئلہ جو چیلنج آ رہا ہے نا، یہ 25-40 کے اندر والوں کے پاس آ رہا ہے، یہ سلپ کر رہے ہیں. یہ لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں جو یہاں پر ہو رہا ہے، یہ غلط بات ہے. آپ نے اڈاپٹ کر لیا تو وہ جس کی عمر ابھی 10 سال ہے وہ کہاں اڈاپٹ کرے گا پھر؟ وہ تو کچھ اور لے کے بیٹھ جائے گا پھر. تو کچھ چیزوں میں شکل بھی چاہیے ہوتی ہے بالآخر. اب کوئی کہے مثلا نماز کی یہ شکل ہے ہم چاہتے ہیں کسی اور طرح پڑھیں، نہیں بھی شکل تعبدی ہے. خدا نمتار نے اگر پہلے رکوع کا ہے تو پہلے رکوع کرنا ہوگا. ہاں مجلس کوئی کہے تعبدی نہیں ہے، مجلس کی فارمیشن کے اوپر مثال کے طور پر کوئی روایت نہیں کہ اسی طریقے سے ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ شکل بھی بہرحال نسبت تو دے رہی ہے ہمیں. ابھی آپ تصور کریں، کسی نے مجھ سے پوچھا برسوں پہلے کہ بھائی آپ پریفر کریں گے کہ آپ ممبر کی جگہ ٹیبل چیئر لینے میں آپ کو لیپ ٹاپ دوں، آپ پریزنٹیشن دیں. میں کہا ہرگز نہیں. وہ سیمینارز 1400 سال نہیں چلے، مجلس 1400 سال چلی ہے. سیمینارز مر جاتے ہیں، سیمینارز مٹ جاتے ہیں. سیمینارز میں عوام کہاں آتی ہے؟ مجلس میں عوام آتی ہے. اگر مجھ سے کوئی کہنا اس کو بہت انٹلیکچوئل کر دیں، بہت زیادہ اکیڈیمک کر دیں، میں کہوں گا نہیں کرو. ایک لیول تک صحیح ہے، ایک لیول تک لے کے جائیں گے، اکیڈیمک بھی کریں گے انٹلیکچوئل بھی کریں گے. اتنا انٹلیکچوئل نہیں کرو کہ پبلک ہی نہ آئے. کہ مثال کے طور پر پبلک یہ کیا کہ بھائی ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے تو اسکالرس کو بھیجو اس مجلس کے اندر. نہیں، اب اس کے مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی عوامی کر دو کہ اب عوامی نہ سیکھ پائے، وہ عوام بتا دے مولانا کیا بولنے والے ہیں. یہ بھی نہ کرو. پھر اب پیچ کا ایک رکھو، جتنے لوگ آئیں جس لیول پہ نا ایک اسٹیپ اوپر آئیں، ہمیشہ یہ ہونا چاہیے ایک قدم اوپر آ جائیں لوگ، یہ بہتر ہے. کہ بھائی آپ 19 پہ آئے تھے 20 ہو جاؤ، 50 پہ آئے تھے آگے بڑھو 55 ہو جاؤ، کچھ تو اوپر بھی ہو. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو فارمیشن ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی خاطر ہم لوگ خطبہ دیتے ہیں. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ مثلا ہم ایک خاص لہن سے خطبہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نے اردو بولنا ہوتا ہے تو پہلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دیں. پھر میں سوچتا ہوں نہیں، جب چوتھا امام مدینہ تشریف لائے تھے تو ایسے شروع کیا تھا، چھوڑ دیں نہیں معلوم کون سی برکت سے رہ جائیں گے. یہ شکل جو ہے نا یہ ایک عجیب رنگ ہے اس کا. مثلا یہ فاتحہ پڑھوانا، کل پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں لگ رہا ہے کچھ ہے. وہ بزرگان بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی فاتحہ پڑھتے ہو تو یہ ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس شکل سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو. کم سے کم خدا نہ کہے نعوذ باللہ یہ جرم ہونا ہی ہے نا، تو ہم کیوں کریں؟ ہم کیوں کریں؟ کوئی اور کر لے. یہ ہم کم سے کم اس میں شرکت نہ کریں اس غلطی کے اندر. تو یہ فارمیشن بچا لیں، اس میں ہمیں بہت، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ہمیں بہت فائدے ملے ہیں 1400 سال میں، اور ہمارے لیے ظلم ہوگا کہ ہم اس کو ہاتھ سے کھو دیں اتنے سستے میں. عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. ایک بات اور ریکویسٹ کروں گا، یہ ماڈرن ٹائمز کی ہے، یہ پرانے وقتوں کی نہیں، نئی وقت کی ہے. یہ جو کیمراز لگے ہوتے ہیں اس کے سامنے سے نہ گزرا کریں. یہ جو بیچارے بعد میں دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ میری اور آپ کی کمر دیکھ کر بڑے غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے کمر دیکھنے کے لیے تھوڑی ویڈیو لگائی تھی. تو اس میں کوشش کیا کریں، ہمیں سے بعض اوقات تو بڑا سخت ہو جاتا ہے، اتنا کنجسٹڈ ماحول ہوتا ہے اس میں تو گزرنا پڑ جاتا ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کریں تھوڑا سا ادھر ادھر سے آ جائیں تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے. ورنہ بعد میں معمولاً ایڈیٹنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی، پھر کہیں جاتی ہے اور کسی بہت اچھی جگہ پہ جائے، کسی اکیڈیمک جگہ پہ جائے، تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی کیسے لوگ ہیں، مینرز نہیں آتے، پتہ ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر کیوں گزرے وہاں سے. تو بات خراب ہوتی ہے اس طرح سے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بعد میں اثر پڑتا ہے. کہ قوم کی ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے، قوم کا ایک امپریشن ہونا چاہیے جو بہت اسٹرانگ ہوتا ہے بعد اوقات. سب انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو سید الشہداء کی عزداری کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے بچوں کو انشاءاللہ پروردگار قیامت تک مولا امام حسین اور ان کے اجداد اور ان کی اولاد کے خدمت گزار قرار فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
یزیدیت
مردہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
نعرہ حیدری
یا علی،
اور محمد آل محمد بلند تر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ان کی 250 سال سنت ہے، سیرت ہے، دشمنوں سے کیسے پیش آتے تھے، دوستوں سے کیسے پیش آتے تھے. اب اس میں یہ تھا کہ ہم نے کچھ اصول آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ بھائی جو معاشرے میں وہ جد و جہد کر رہے تھے اس کا محور کیا تھا. اس کا محور تھا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس نہیں ہوگا آپ کامیابی نہیں لے پائیں گے. اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے ابتدان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی اگر کوئی آئنسٹائن جیسا آدمی بھی آ جائے اور اس میں خدا کے لیے خلوص نہ ہو تو اس سے معاشرے کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہم نے عرض کیا نہیں ہوگا. یہ جو دین ہے یہ میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہے. 2+2=4 چاہے کافر چاہے فاسق، ایسا نہیں ہوتا. بات کی تاثیر میں بھی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ داخل ہوتی ہے. بات کی تاثیر میں بھی دل کی کیفیت داخل ہوتی ہے. فاسق وہی آیت پڑھتا ہے اثر نہیں ہوتی. اور ایک آدمی جسے مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں کچھ جد و جہد کیے، محنت کیے، وہی آیت پڑھتا ہے دل پہ اثر ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے واقعات ہمارے پاس موجود، کسی نے فلاں آیت پڑھی لوگوں پہ اتنا اثر ہوا، ہم وہی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ عمل مسکول ذرت خیر ہی رہا، کوئی سنتا ہے فقیر بن جاتا ہے، ادھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. وہ ایک ہمارے عزیز، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کچھ لوگ پہچانتے، تو وہ جناب علی کسی جگہ پہ تھے، شپ کے اوپر تھے، وہاں پہ ایک بندہ تھا، وہ بیچارے کو بہت زبردست پین ہو رہا تھا، وہ بہت ادھر ادھر لڑک رہا ہے، مر رہا ہے. یہ تو انہوں نے پوچھا ڈاکٹر سے کہ بھائی کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ کہنے لگے اس کو بہت بڑے کڈنی میں سٹون ہے، یہ نہیں جب تک یہ سروائیو کر پائے گا، ابھی شپ اتنا ٹائم لگے گا، بہت پرانی بات، 25-23 سال پہ، کہ یہ نہیں لگتا سروائیو کرے گا، یہ جو ہے یہ بیچارہ یہ پھنس گیا ہے، اور پتہ نہیں اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، ڈکلیئر کرتا، یہ کرتا، وہ کرتا، اس نے نہیں کیا. بھارت تو انہوں نے کہا پھر اب کیا، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، شاید مر جائے گا شاید زندہ رہے. کہنے لگے میں اس کے پاس گیا تو اس نے دیکھا، اب یہ جو ہے ماشاء اللہ نماز شب پڑھنے والے بندے اچھے اللہ کی بندگی زیادہ کرتے تھے، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ نماز عشاء پڑھتے تھے، نماز شب اور یہ ہو. تو وہ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ بھائی تم اتنا تم دیندار آدمی، اتنے تم نمازیں پڑھتے ہو، میرا کوئی کرو حل، میں مر رہا ہوں آخر درد سے. تو کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرو پانی لاؤ، پانی لایا، اس کے اوپر ایک کچھ پڑھا، اس کو دیا، کہنے لگے یہ لے لو پی لو. تو یہ ڈیوٹی پہ چلے گئے. تو کہنے لگے میں صبح کو اس کے پاس گیا، جب ڈیوٹی دیکھا کہ میں صحیح سالم بیٹھا ہوا ہے اور ماشاء اللہ طبیعت بالکل فریش. تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ تمہاری دعا نے کام کر دیا، وہ سارا پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے فارغ ہو گیا، نکل گیا. تو کہنے لگے میں دل میں سوچا وہ ڈاکٹر تو کہتا بہت بڑا اسٹون ہے، نہیں نکلے گا، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ تو پھر میں نے پوچھا، میرے رشتے دار ہیں، میں نے پوچھا آپ نے کیا پڑھا تھا اس پہ؟ کہنے گے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا پڑھوں. پھر میں نے ایک آیت ذہن میں آئی اور میں نے سوچا کہ اگر یہ ہے تو پھر یہ آیت یہ بھی کر لے گی. وہ آیت کون سی تھی؟ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو چکنا چور ہو جاتے. میں نے سوچا قرآن جب پہاڑ کو چکنا چور کر دے تو اسٹون ہے چھوٹا سا، گردے کا پتھر ہے تو ٹوٹ ہی جائے گا. اچھا اب یہی آیت میں پڑھ کے کسی کو دوں نا، اپنے بھی اسٹون پہ میرا بھی اسٹون ٹوٹ رہا ہے، اس کا ان کا ایمان آ گیا ہوگا اس آئے کریمہ کے اوپر. تو یہ نہیں ہے یہ معاملہ کہ 2+2=4 ہے، ایک آدمی نے یوں پڑھا یوں ہو گیا. نہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ چاہیے، پیچھے بھی ایک بہرحال اندر بھی ایک کیفیت چاہیے، ایک عمل چاہیے کہ آپ نے محنت کی ہے، خدا مطالع قدر کرتا ہے محنتوں کی. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وآل
محمد.
تو انہوں نے ہمیں تزکیہ نفس کا راستہ دیا کہ بھائی تم لوگ اس کے اوپر محنت کرو، اس پہ محنت کرو کہ تمہارے معاشرتی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، تمہاری زندگی کے اور مسائل بھی حل ہوتے ہیں. تربیت بنیاد قرار پائی، ہر وقت تربیت کا عمل تھا، اور وہ دسیوں اس کے طریقے تھے جس میں اب میں آپ کی خدمت میں مزید اس کے اوپر عرائض پیش نہ کروں. اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں اصول، کھلی اصول کیا تھے، خاص کر معاشرتی جد و جہد جو ان کی سوشل ایکٹیویٹی تھی اس میں اصول کیا تھے. اب وہ ظاہر ایک بہت پیچیدہ چیپٹر ہے. آپ کے ذہن میں کہ ہم نے تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا تھا، انسان کے اپنے ساتھ تعلقات، انسان کے مخلوق کے ساتھ تعلقات، انسان کے خدا کے ساتھ تعلقات. تو انہوں نے اصرار کیا کہ انسان خدا کے ساتھ تعلقات میں صحیح ہونا چاہیے، اگر خدا کے ساتھ تعلق میں صحیح نہیں ہے تو باقی معاملہ خراب ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے، خدا متعال فرماتا ہے بندے تو میرے ساتھ تعلقات صحیح کر، تیرے اور دوسرے بندوں کے تعلقات کو میں صحیح کروں گا. تو میرے ساتھ عمل کو صحیح کر، باقی کو میں صحیح کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم بہت نفیس آئے کر، حدیث بہت نفیس، فرمایا علیکم بالآخرہ تعتک الدنیا ساغرہ. اب پاکستان سے باہر جا کر یہ حدیث پڑھنا ذرا سخت کام ہے, لیکن میں عرض کرتا ہوں, فرما تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی. تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ علیکم بالآخرہ, تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. دنیا حقیر ہو کر آنی ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کچھ ہمارے پاس کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے پیچھے بھاگنا ہے. ہم نے جد و جہد کرنی ہے, ہم نے پوری کوشش کرنی ہے, توانائی جو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ سارے کام کرنے ہیں. لیکن عزیزان محترم, دنیا کی کسی چیز کی خاطر پیچھے ذلیلوں کے پیچھے نہیں جانا ہے, اس نے ہمارے پاس آنا ہے اللہ کے رسول کے اس فرمان کی روشنی میں. تو کچھ بنیادی اصول ہیں, وہ بنیادی اصول ہمارے سامنے واضح ہونے چاہیے. البتہ ظاہر ہے کہ انسان معاش کی صحیح جد و جہد کے لیے باہر جائے جس میں اس کی کوئی ذلت نہ ہو اور کوئی نافرمانی بھی نہ کرنی پڑے اللہ کی, تو وہ تو پسندیدہ ہے. تجارت کرنا, اللہ کے رسول تجارت کے لیے مکہ سے نکلے تھے, شام کی طرف گئے تھے, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس میں آپ کے اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. اس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا, اہل بیت کا اصل ہے یہ. تو یہ بہت بڑا چیپٹر ہے کہ میری دنیا کیسے بنے گی, مجھے دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اب میں اس سب کو چھوڑتے ہوئے اس مسئلے کی طرف واپس آتا ہوں. اہل بیت جو معاشرے میں جد و جہد کر رہے تھے حق کے فروغ کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے, حتیٰ دشمنوں سے لڑنا تھا, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کلمہ حق کو بلند کرنا, کلمۃ اللہ ہی العلیا, اللہ کا کلام سب سے بلند ہے, اللہ کی بات سب سے بلند قرآن کریم. تو یہ جو کلمہ حق کو بلند کرنا تھا یہ جد و جہد تھی. ظالم سے لڑنا جد و جہد ہے, کام کرنا پڑے گا. وہ پرانے ظالم کو گالیاں بکتے رہو, وہ قبر سے اٹھ کے آ ہی نہیں سکتا ہے بھائی. اب پرانے ظالموں کو گالیاں بکتے رہے, برا کہتے رہے, کچھ جو کہنا کہتے رہو, وہ بھی ضروری ہوتا ہے, بعض اوقات کرنا پڑتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں پرانے ظالموں کو بھی برا بلا کیا, لیکن چیلنج یہ ہوتا ہے کہ پرانے ظالموں کو جو تم برا کہہ رہے ہو اس سے سیکھو, نئے ظالم کا گربان پکڑو پھر. اچھا مشکل یہ آتی ہے کہ پرانے ظالم کو آپ برا کہتے رہو, وہ تو آنا نہیں ہے, اس نے تو بدبخت جہنم میں پھنس گیا ہے. نئے ظالم کا گربان پکڑتا ہوں تو مصیبت شروع ہوتی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی پرانا ہی ٹھیک ہے, نئے والے کو کوئی اور چیلنج کر لیں, کیونکہ نئے والے وہ کرتے ہیں جانا صاحب میں آ جاتی ہے, مصیبت پڑتا ہے. وہ اہل بیت نے سکھایا نہیں, پرانوں کو بھی کہنا ہے, نئے کو بھی کہنا ہے. اہل بیت نے صرف قارون نمرود کو برا نہیں کہا, کہا نہیں یزید وقت ہے, یہ قارون وقت ہے, یہ فرعون وقت ہے, مثلی لا یبایعو مثلہ, میرے جیسا اس کی بیعت نہیں کرے گا. ہسٹری سکھانے کے لیے, حال کو صحیح کرنے کے لیے. پاس سے سیکھتا ہے, پریزنٹ کو صحیح کرتا ہے, نہ کہ پاس سے سیکھتا ہے پاس میں سوتا ہے. جو ماضی سے سیکھے ماضی میں سوئے, وہ تو عصر حاضر کا بندہ ہی نہیں. اس کا مطلب خدا ماضی سے سکھاتا ہے, حال کو بناتا ہے, نہ کہ ماضی کو سکھاتا ہے ماضی میں سلاتا ہے. ماضی سے نکل کے آنا ہوتا ہے. تو اہل بیت نے اسی لیے تو اپنے دور کے یزیدوں کو للکارا, اپنے دور کے فرعونوں کو للکارا. کس بنیاد پر؟ انہی بنیادوں پر جس بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو للکارا تھا, انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو للکارا تھا. ہمارا بھی معاملہ یہی, ہمیں بھی پرانوں سے سیکھنا ہے کہ کس طرح امام حسین نے یزید کو للکارا. آج کے دور کا یزید کون ہے؟ اس کو پکڑو, اسے کیوں چھوڑو؟ تو ان کے جو جد و جہد ہے اس کے کچھ اصول ہیں. اچھا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی جد و جہد آسانی سے نہیں گزری, بہت سختیوں میں گزری. ہم نے آج کے زمانے میں شاید کہہ سکتا ہوں کوئی ایسی سختی نہیں گزاری جو ان کی سختیاں انہوں نے اپنے زمانے میں گزاری. آپ خود تصور کریں, حجاج بن یوسف نہیں گزارا ہم نے, اور بہت ساری ایسی چیزیں. میں ہم خود کراچی کے رہنے والے ہیں, کراچی میں جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ ساری باتیں قبول ظاہر ہے. بہت ماشاءاللہ, اب اپنے شہر کی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے, لیکن کراچی نے بہت قربانیاں دیں, جیسے کوئٹہ نے بہت قربانیاں دیں, ڈیرہ اسماعیل خان نے بہت قربانیاں دیں, بارہ چنار, یہ تین چار شہر تھے جو تشیع کا فرنٹ بن گئے تھے کہ اگر خدا نہ کرے یہ یہاں پہ شکست کھا جاتے نعوذ باللہ تعالی, باقی ملک میں سروائیول مشکل پڑ جاتا. تو ان شہروں میں لوگوں نے واقعی اپنی جان کی بازیاں لگا لگا کر تشیع کے فرنٹ کو محفوظ کیا, اور یہ بڑی بات تھی، اور ظاہر پروردگار عالم اس کی برکتیں نصیب کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، جنہوں نے اس وقت بڑے طاقت میں آ کے نہیں معلوم کیا کیا دعوے کیا، ابھی ان کے نام نشان غائب ہو گئے الحمدللہ رب العالمین. اور ہم ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ دیکھو جو ہمیں مار رہا ہے، تم جہاں کہیں رہو یا نہ رہو ہم یہیں رہیں گے، ہم نہیں جاتے کہیں گے، ہم نے جو مجلس جہاں شروع کیے ہم وہیں رہیں گے، ہم مجلسیں کرتے رہیں گے، ہم تشیعوں کی جو بھی نشانیاں ہیں ان کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم نہیں جائیں گے انڈر گراؤنڈ. وہ لوگ ہمیں کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگ بیسمنٹس میں چلے جائیں، اس طرح کہ مثلا اوپر نہ آؤ، خود چھپ چھپ کے کرو، شہروں سے باہر باؤنڈری والز کے اندر چلے جاؤ. تو وہاں پہ مقابلہ یہی تھا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے ایسے، اور وہ سیکیورٹی کے نام پہ ہمیں بھیج رہے تھے، اور ہمارا چیلنج یہ تھا کہ نہیں ہمیں سیکیورٹی ہو یا نہیں ہو، ہم نے یہ ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہم کر رہے تھے. اور یہ معلوم تھا کہ اگر ہم یہاں سے پیچھے ہٹیں گے پھر وہ جو یہ وہ جنگ نہیں ہے جس میں تھوڑی سی ریٹریٹ کر لو بچ جاؤ، یہ وہ جنگ تھی جس میں ذرا آپ نے ریٹریٹ کی پھر فائنل تک جانا ہی جانا ہے، تو بچنے کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، اس خاطر کمپرومائز نہیں تھا وہاں پہ. اور یہ تھا کہ ان کو سمجھاتے تھے کہ تم بیوقوف ہو جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو، کیوں تم سے پہلے تم سے بہت بڑے بڑے تم سے بڑے ظالم ہمارے ساتھ اس سے برا کر چکے اور ہار چکے ہیں وہ لوگ. اور وہ جو سید الشہداء کے ماننے والوں نے جب صدام حسین مرا تو پرچم بینرز بنائے اور بینرز کے اوپر لکھا صدام دیکھ تو مر گیا حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہمیشہ زندہ. آج جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کروڑوں لوگ کربلا میں کھڑے ہیں اور لکھا ہے کل یہاں حسین اکیلا تھا، آج دیکھو کتنے لوگ. یہ طاقت ہے امام حسین کی، ارے کوئی عام چیز تو نہیں ہے. یہ جو جد و جہد اہل بیت کی اس کے اصول کیا ہے، کن بنیادی اصولوں پہ کام ہوا؟ دو بنیادی اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر موقع ملتا ہے آج ہی انشاءاللہ، ورنہ ایک کو آج اور ایک کو کل. درود دیجیے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے اور اس میں تھوڑی سی گہرائی زیادہ ہے، اس لیے میں اس کو پہلے عرض کر رہا ہوں. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے آسان والا پہلے بولتے ہیں پھر مشکل والا بعد میں بولتے ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں یہ ذرا یہ اس کو ٹائم زیادہ اچھا ملنا چاہیے، بعد میں ایسا نہ ٹائم کم پڑ جائے تو پھر ہم اس کو اچھی طرح ڈلیور نہ کر پائیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک میدان کے اندر آ کے کام کر رہے ہیں، اس میدان میں آپ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، دشمن بھی اپنی طاقت دکھا رہے ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے جنگ بدر ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس لوگ بہت کم تھے، 313 تھے، سامنے کفار مکہ تھے ان کے پاس 1000 لوگ تھے. اللہ کے رسول بھی ایک جگہ سے چلے، کفار مکہ بھی ایک جگہ پہ چلے، بدر کے میدان پہ دونوں کھڑے ہو گئے. اب جو بدر کے میدان کے اوپر کھڑے ہوئے تو جو مقابلہ تھا وہ ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر کفار کی فیور میں تھا، لیکن یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ظاہری طور پر کفار کی فیور میں تھا لیکن یہ جو بیٹل فیلڈ تھی، میدان تھا، جنگ کا میدان، یہ کس نے طے کیا تھا؟ یہ جو فارمیشن تھی کہ ہم جنگ لڑیں گے یہ کسی کی ڈکٹیٹڈ تو نہیں تھی؟ ہمیشہ ایک بات پہ غور کرتے رہیں جو میں بھی پوائنٹ کے طور پہ ابھی آپ کی خدمت میں ثبوت کے ساتھ عرض کروں گا، اسی لیے میں نے اس کو پہلے رکھا ہے تاکہ ٹائم ہو میرے پاس. ہمیشہ اس بات کو دیکھتے رہیں کہ آپ جس میدان میں اتر رہے ہیں یہ میدان بچھایا کس نے ہے. غلطی سے دوسرے کے بچھائے ہوئے میدان میں نہیں اتریے گا، خاص کر اگر کمزوری بھی ہو. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میدان نیوٹرل ہے، نہ اس نے انتخاب کیا نہ ہم نے انتخاب کیا، ایک میدان ہو گیا کسی بھی طریقے سے، بات بنتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، ایک فوج یہاں سے چلی، ایک فوج یہاں سے چلی، دونوں فوجوں کا کوئنسیڈنس آیا بدر کے اندر، گرچہ الہی نظام میں کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کم سے کم دنیاوی اعتبار سے کہیں گے بھائی حادثتاً میدان بدر کے اندر جا کر دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں. اچھا اس نے یہ جال اس کا بچھایا ہوا نہیں ہے، میدان نیوٹرل وینیو ہے، ہاں ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر اس نے جال بچھایا آپ کے لیے، آپ کو انوائٹ کر رہا ہے آپ یہاں پر آئیں، آپ کو اتنا عقل مند ہونا چاہیے کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں یہ جال میرا نہیں، یہ جال اس نے بچھایا ہے، میدان کا انتخاب میں نے نہیں کیا ہے، میدان کا انتخاب اس نے کیا ہے. اگر میدان اس کا ہے تو سوال یہ کہ میں جیتوں گا کیسے پھر؟ گیم کے رولز وہ بنا رہا ہے، میدان وہ لے کر آیا ہے، ساری فارمیشن اس کی ہے، میں کتنا ہی زور مار لوں میں ہار جاؤں گا. کیوں؟ فارمیشن اس کی ہے، میدان میرا نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں اس کو ایک مثال کے طور پر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بڑی عجیب سی مثال ہے، میں کب بعض جگہ پہ عرض کر چکا ہوں، میں بہت تیزی سے عرض کروں گا. بہت میں معذرت، واقعا ہاتھ باندھ کے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو بہت برا لگی ہے، لیکن یہ مثال سمجھانے کے لیے بہت زبردست ہے. میرے چونکہ پولیٹیکل سائنس کا ایک سابقہ ہے اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر ہم اس مثال کو بہت استعمال کرتے ہیں کہ بھائی اسٹریٹجی بناتے وقت ہمیشہ یہ سوچو کہ بھائی سامنے والا کیا کر رہا ہے. اور میں اس کا ایک پوائنٹ اسٹریٹجک اسٹڈیز سے بھی ایک پوائنٹ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، بڑا نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے. وہ یہ ہے کہ دشمن کو مارنے سے پہلے اس کی اسٹریٹجی کو کل کرو، شاید مارنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. جج کرو سامنے والے کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس اسٹریٹجی پہ پہلے اسٹرائک کرو، شاید جنگ کی ضرورت ہی نہ رہے. اگر آپ نے اس کی اسٹریٹجی کو نہیں سمجھا تو آپ شاید وہ کر بیٹھیں گے جو وہ آپ سے کروانا چاہ رہا ہے. پھر آپ جیت بھی گئے اپنی دانش میں، ایکچولی آپ ہار چکے ہوں گے. سب سے پہلا کام دشمن کی اسٹریٹجی کو پک کرو، یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اس وقت، پھر وہ مت کرو جو وہ تم سے کروانا چاہ رہا ہے، ورنہ تم ہار جاؤ گے. چاہے تم سمجھتے رہو اپنی خام خیالی میں، سمجھ رہے ہو میں جیت گیا، ہار چکے ہو، کیونکہ اس نے وہی کروانا تھا تم سے. یہ اصول اگر ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے نا، تو ہماری بہت ساری ڈیمونسٹریشن، ہماری بہت ساری ریلیز، ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز کسی اور ڈائریکشن میں جائیں گی پھر. کیونکہ بہت دفعہ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم کریں، ہم ان کی اسٹریٹجی کو پک نہیں کرتے. اب وہ جو بھونڈی سی مثال ہے، بہت معذرت کے ساتھ لیکن وہ ہم دیا کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے معذرت کر لینی چاہیے اور میں نے اسی لیے کر لی. بہت بچپن میں ایک مقابلہ ہوا تھا، ایک باکسر کا اور ایک ریسلر کا. بڈھوں کو یاد آ گیا؟ اب تو سب کہیں گے نہیں یاد آیا. انتونیو انوکی محمد علی. تمام راؤنڈز کے اندر ایک کام ہوا ہے، انوکی زمین سے کھڑا نہیں ہوا، محمد علی زمین پہ لیٹا نہیں. وہ آتا تھا جم مار کے لیٹ جاتا تھا، محمد علی چاروں طرف کھڑے ہو کے گھومتا رہتا تھا، اور محمد علی کی کوشش یہ تھی اس کی ٹانگوں کے نزدیک نہیں آنا ہے، اور انوکی کی کوشش یہ تھی اس کے مکے کے نزدیک نہیں آنا ہے. صحیح ہے؟ دونوں کا ایک ایرینا تھا، دونوں کا ایک ڈومین تھا. محمد علی کا ڈومین تھا باکسنگ، اگر سامنے کوئی آ گیا بچے گا نہیں، اس نے دو یا تین پنچ مارنے، ایک لگ جائے گا اور انوکی صاحب نے بچنا نہیں تھا پھر. اچھا، انوکی کا جو ڈومین تھا وہ ریسلنگ تھا، ریسلنگ میں وہ لاک لگانے کا ماہر تھا، وہ ٹانگوں سے لاک لگاتا تھا. محمد علی کو پتا تھا اگر میں زمین پر گرا اور اس نے کہیں میری ٹانگوں میں ایک لاک لگا دیا، میں اس کا لاک نہیں کھول پاؤں گا، میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی اور میں ہار جاؤں گا. صحیح؟ دونوں نے اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ دشمن کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ کہاں پر ہے، اس میں نہیں جانا ہے. اچھا، اگر اس میں نہیں جانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنے میدان میں بلاؤ، اس کو یہاں بلاؤ. دونوں یہی کرتے رہے جتنے بھی راؤنڈ تھے، 8, 10, 12، مجھے یاد نہیں، میں بہت سال پہلے کی بات ہے یہ، جتنے بھی راؤنڈ تھے، فیصلہ بھی نہیں ہوا، شاید ڈرا ہو گیا تھا یا جو کچھ بھی ہوا، لیکن ہوا یہ کہ دونوں یہ کیئرفل تھے کہ ہم دوسرے کے ڈومین میں جا کے نہیں کھیلیں گے، کیونکہ اس میں ہماری شکست ہو جائے گی. اب میں آپ سے پوچھوں گا، ہم جس سے بھی دشمنی، جس کی بھی دشمنی کا ہمیں سامنا ہے، اس کا ڈومین کیا ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہم اس کے میدان میں جا کر نہ لڑیں ورنہ ہم ہاریں گے، اس کو اپنے میدان میں بلائیں جس پہ ہم نے جیتنا ہے، وہاں ہمارا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے. ہمیں ہمیشہ دیکھنا پڑے گا وہ کیا ہے. اب آپ تصور کیجئے گا، بہت سادہ سی بات ہے، میں اہل بیت کی سیرت پہ بھی آتا ہوں، کیا دولت ہمارا ڈومین ہے؟ نہیں، دولت کبھی بھی ہمارا ڈومین نہیں تھا. کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دولت پر وہ اصرار نہیں کیا جو ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ ہمارا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے. نہیں تھا. ہو تو برا ہے کیا؟ نہیں، اچھا ہے. امیر المومنین کے بعض صاحب ثروت اصحاب تھے، اہل بیت کے اصحاب میں صاحبان ثروت ہوا کرتے تھے جو اپنی ذمہ داریوں کو انجام بھی دیا کرتے تھے. نہیں دیتے تھے تو اہل بیت اس کو توجہ بھی نہیں دیتے تھے. تو ہو تو اچھا ہے، لیکن دولت ہمارا ڈومین نہیں ہے. اچھا، ہمارا ڈومین کیا ہے؟ جو ان کی لیگیسی ہے، وہ ہمارا ڈومین ہے. جو اہل بیت نے دیا ہے وہ ہمارا ڈومین ہے. انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ تین پوائنٹس, بہت کلیئر تین پوائنٹس: معنویات, علم, انسانیت کی خدمت. بالکل کلیئر تین پوائنٹس ہیں. میرا اپنے خیال ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کر پائے گا کوئی. یہ ان کی تین لیگیسیز تھیں, اس میں وہ مشہور تھے, اس میں انہوں نے کمال دکھایا سب کے سامنے, چیلنج بھی کیا. یہ ہمارا ڈومین ہے, اس میں ہم کہاں ہیں. اور اگر ہم آ رہے ہیں دولت میں لڑنا چاہ رہے ہیں ان سے, ہم نہیں لڑ پائیں گے, ہمارا ہے بھی نہیں. ان کے نہیں معلوم کتنے اقوال اس بات کے اوپر ہیں کہ ہم اس قسمت پہ, اس تقسیم کے اوپر راضی ہیں کہ ہمارے لیے علم ہو اور ہمارے دشمنوں کے لیے دولت ہو, کہ ہم قسمت پہ راضی ہیں. تو آپ کو اور مجھے فوراً ایک قوم ہونے کے ناطے جس کا ایک مستقبل ہے بہت اچھا, بہت مضبوط مستقبل, اس قوم کے ناطے اس کو دیکھنا پڑے گا اس کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ کہاں پر ہے. اور وہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, اہل بیت سے سیکھنا ہے. کوئی نہ کہے کہ ہم اپنے دماغ سے اپنی آئیڈینٹی کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے, نہیں, ہماری آئیڈینٹی انہوں نے بنائی ہے. ہم ان کے الحمدللہ اگر ہم دعویٰ کر سکیں, ہم ان کی پلی بھی قوم ہیں, اپنی بنائی بھی قوم نہیں ہے ہم. یہ کوئی خام خیالی کرے گا جو سمجھے گا ہم نے قومیں بنائی ہیں. میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نے عزاداری نہیں بچائی ہے, عزاداری نے ہمیں قوم بنایا ہے. عزاداری نے ہمیں قوم بنایا ہے, نہ ہوتی ہم مٹ چکے تھے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ہم مٹ چکے تھے ہم لوگ اگر عزاداری نہ ہوتی. اس خاطر میں ڈرتا ہوں سیمینارز میں نہ چلے جائیں ہم لوگ. سیمینارز کریں, میں خود کرتا ہوں, بہت ضروری ہے. یونیورسٹیز ہونا ضروری ہیں, ورک شاپ, سیمینار اور کانفرنسز, یہ سب ہونا ضروری ہیں, لیکن مجلس مجلس ہے. عزاداری عزاداری ہے. اسٹینڈرڈ بڑھاؤ, فارمیشن چینج مت کرو. اس نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, دنیا کا کوئی سیمینار 1400 سال میں نہیں چلا ہے, یہ چلا ہے. اور دنیا کی ساری قومیں رش کر رہی ہیں کہ ان کا چلا کیسے ہے. یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے, ہماری آئیڈینٹی میں کیا ڈالنا چاہا ہے. اب دیکھیں, ہم تھوڑا تھوڑا سرایت کر رہے تھے. پہلے میں نے پوچھا ان کی اسٹریٹجی کیا تھی, پھر یہ بات ہوئی کہ ان کا ڈومین کیا تھا جس پہ انہوں نے کام کیا, جس پہ انہوں نے ہمیں دیا. پھر تیسری بات آئی آئیڈینٹی, ان کی آئیڈینٹی کیا تھی, وہ ہمیں کیا آئیڈینٹی دینا چاہتے ہیں, وہ ہماری شناخت کیا دینا چاہتے ہیں. یہ تین چیزیں ہماری شناخت تھیں, تقویٰ, علم اور انسانیت کی خدمت. یہ ہماری شناخت ہے, ہم اس شناخت کو لوز نہ کریں گے. آج مثال کے طور پر علم کے نام پر کوئی ہمارے پاس نہ آئے, ریچولز کے نام پہ آئے, یہ شناخت لوز ہو رہی ہے ہماری. علم کے نام پہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو باب العلم کے ماننے والوں سے رجوع ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی اس رسالت کو نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے پاس علم ہونا چاہیے, تو پھر ان کا عطیہ کیا ہوگا, ہم نے نہیں دیا, پھر دنیا دوسری لے لے گی. مولا فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں, اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. تمہیں خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ, قرآن کا خیال کرو, اس پر عمل کرنے میں غیر تم سے آگے نہ چلے جائیں. تو میں کہوں گا تمہیں خدا کا واسطہ, اہل بیت کی سنت دیکھو, اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ چلے جائیں. ان کی سنت عمل ہے, ان کی علم ہے, تقویٰ ہے, انسانیت کی خدمت ہے. دوسرے لوگ اس میں آگے چلے گئے, پھر ہمارے پاس کوئی لچکنسی باقی نہیں رہے گی. اور یہ جو وعدے خدا نے متعلق کرتا ہے, ہم نے کسی قوم کو فضیلت دی, وہ اس وقت ہے جب تک وہ عمل کریں گے. ورنہ تو 10 آیتیں خدا نے متعلق فرماتے, تم پلٹے ہم پلٹ جائیں گے, تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آ جائیں گے. ہمارے لیے سخت نہیں ہے کہ ہم کسی اور قوم کو لے کر آئیں. تو عزیزان محترم, یہ بہت کریٹیکل پرابلم ہے جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. اس کے اوپر ایک لائن آف ایکشن بننا چاہیے ہر امام بارگاہ کے اندر. آئیڈینٹی کیا ہے ہماری؟ ہم لوگ ریچولز کو اپنی آئیڈینٹی بنا رہے ہیں. ریچولز ایک راستہ ہے جس کے اوپر چل کر ہمیں دیکھنا ہے اہل بیت ہمیں کیا دینا چاہ رہے ہیں. وہ آئیڈینٹی ہے ہماری. نہ کہ میں کہہ رہا ہوں ریچولز امپورٹنٹ نہیں, نہیں, ریچولز امپورٹنٹ. ابھی ساری اعضاء کے اوپر تو بات کی آپ کے سامنے, لیکن اس کے پیچھے شناخت ایک اور چیز ہے. شناخت علم ہے, شناخت تقویٰ ہے, شناخت انسانیت کی خدمت ہے. اب ان اصولوں کو جو چند میں نے اصول آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ بھائی دوسرے کے ڈومین میں جا کے کھیلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کی ہار قطعی ہے, آپ ہمیشہ ہاریں گے, اس کو اپنے ڈومین میں بلائیں. یہ وہ قوم کرے گی جس کے اندر ایک اصالت ہو, وہ اپنے آپ کو پہچان چکی ہو. لیکن جو قوم اپنے آپ کو نہیں پہچانتی وہ کیا کرے گی؟ وہ دوسرے کے بچھائے ہوئے ٹریپ میں پھنسے گی, چونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتی. جو اپنے آپ کو پہچانے گا تو دوسرے کو کہے گا نا کہ تم ادھر آؤ نہ کہ میں وہاں جاؤں. جو نہیں پہچانتا کہ میں کون ہوں وہ دوسروں کے بنائے ہوئے جال میں پھنستا رہے گا. پھر اب اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ نظریاتی ایشو ہو گیا. خوش قسمتی سے اس کی مثالیں بہت واضح ہیں, اور مثالیں ظاہر ہے ایسی اگر پیچیدہ مثالیں ہوں جو آپ نے نہ سنی ہوں تو پھر وہ کمپلیکیشن بہت زیادہ ہے. تو ان مثالوں میں سے لانا چاہیے جو آپ نے سنی بھی ہوں, تو اس سے سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے, اعتماد بھی زیادہ ہوتا ہے. مثلاً آپ اس موقع کو تصور فرمائیے کہ جب مثلاً پہلی خلافت کا معاملہ ہو گیا اور امیر المومنین کے پاس ابو سفیان آیا, اور ابو سفیان نے آ کر کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا, میں آپ کے لیے پیادے لاؤں گا, میں آپ کے لیے سوار لاؤں گا, میں آپ کا حق آپ کو دلاؤں گا. ابو سفیان حق دلا رہا ہے, اللہ اکبر. واقعہ اچھا نیت کیا ہے اس کی؟ ظاہر ہے ابو سفیان ہے, کچھ سوچ کیا ہے؟ بنی امیہ کا لیڈر ہے, بنی امیہ بنی ہاشم کا کب سے ہمدرد ہونے لگا ہے, بنی امیہ کب سے اسلام کے ہمدرد ہونے لگے؟ کیا آج وہ کہہ رہا ہے میں حق دلاؤں گا؟ بنی امیہ اصلا حق کے طلبگار کب تھے؟ جتنی وکیبلری استعمال کر رہا ہے سب دھوکا ہے, نہ اس کو حق سے سروکار ہے, نہ اس کو امیر المومنین سے سروکار ہے, نہ اس کو اسلام سے سروکار ہے. اللہ کے رسول نے تو لان کی بھی ہے اس خاندان کے اوپر, تو یہ کہاں سے کہہ رہے کہ ہمیں سروکار یہ ساری باتیں حق؟ امیر المومنین نے فرمایا حق ہمارا ہے, تمہارے ہاتھ سے نہیں لینا, حق ہمارا ہے تمہارے ہاتھ سے نہیں. کیوں؟ میں اپنے اس تھیوری کو جو تھیوریٹیکل ایشو تھا اس کو یہاں امپلیمنٹ کرتا ہوں. یہ میدان کون بچھا رہا ہے؟ ابو سفیان. امیر المومنین فرما رہے تمہارے میدان پہ کھڑے ہو کر میں حق لینے کی کوشش کروں, صحیح, کیا تم میرا حق دو گے مجھے؟ نہیں. یہ اپنی شیطنت کے اندر امیر المومنین کو اپنے میدان میں لا کر کھیلنے کی دعوت دے رہا ہے, تاکہ میں نعوذ باللہ تعالی ان کو اپنے میدان میں بلا کر نعوذ باللہ تعالی سے نعوذ باللہ احمق انسان ٹریپ کر لوں گا, پھر میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا. امیر المومنین فرما رہے تمہارے میدان میں میں اتروں گا کیوں؟ کیوں تمہارے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسوں گا میں؟ کیوں؟ تم کیا چاہ رہے ہو؟ تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں علم بغاوت بلند کروں, اس کے بعد تم اپنے بندے لے کے اندر اترو گے, تم اس کو بھی مارو گے, میرے خاندان کو بھی ختم کرو گے, اور کہو گے اسلام میں نعوذ باللہ امیر المومنین نے مخالفت کی, مقابلہ کیا اور بغاوت کی, اور اس میں دونوں مارے گئے اور اسلام تہس نہس ہو گیا. اس کو اسلام کا خاتمہ کرنا ہے, اس کو امیر المومنین کا حق دلانا ہے. ہم اور آپ بعض اوقات اتنے سادہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں دشمن ہم سے سنسیئر ہو گیا؟ 1400 سال میں کیوں نہیں سنسیئر ہوا تھا جو اب سنسیئر ہوا ہے؟ ہمیشہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ بھائی کہ سنسیئر نہیں ہوتا ہے, وہ ٹریپ کر رہا ہے, ہمیں بلا کیوں رہا ہے اصلا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں, حق میرا ہے, لیکن تم اس طرح کہو, تم مجھے کہو کہ حق دو, تم نے دینا ہی نہیں ہے اصلا. بات کی تاریخ گواہ ہے. کب بنی امیہ کو میں نے عرض کیا, تینوں جو اس نے اصطلاحات استعمال کی تینوں میں دھوکہ دے رہا ہے, نہ اس کو اسلام چاہیے, نہ اس کو امین مومنین چاہیے, نہ اس کو حق اور باطل سے کوئی سروکار. یہاں پہ اب دیکھیں کتنی بڑی قربانی چاہیے. ظاہری طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا حق پامال ہوا ہے, میں آپ کو حق دلانے آیا ہوں, کس کو برا لگے گا؟ اس وقت امیر مومنین کے پاس نہیں تھا. امیر مومنین نے خطبہ شخشخیہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب یہ غزب کا معاملہ ہو گیا تو میرے پاس دو راستے تھے, اصبر علی امیۃ تخیا او اصول بید جزا, یا میں کٹے ہوئے بازوؤں سے حملہ کرتا یا سخت تاریکی پہ صبر کرتا. کٹے ہوئے بازوؤں سے حملہ کرتا, اصول بید جزا, کٹے ہوئے بازوؤں سے حملہ کرتا, یعنی آوان و انصار نہیں تھے, یا میں سخت تاریکی پہ صبر کرتا, گمراہی پھیل رہی تھی اس پہ صبر کرتا. صحیح, تو ساتھ دینے والے نہیں تھے, اور ساتھ دینے والا کون آ رہا ہے؟ ابو سفیان. یہ ساتھ دے گا, یہ بازو بنے گا, یہ حق دلائے گا, یہ دھوکہ دے گا یہ. فرمایا نہیں ایسے نہیں, نہیں کریں گے ہم یہ. اتنا بڑا احسان امیر المومنین کا اس دین کے اوپر کہ امیر المومنین اگر اس جنگ کو شروع کر دیتے نہیں بچنا تھا کسی ایک نے بھی, سب نے اس میں ختم ہو جانا تھا, سب غارت ہو جاتا, معاملہ ختم ہو گیا تھا. صحیح مثلا تاریخ میں کیا آتا, تاریخ میں یوں آتا, نعوذ باللہ, سب نعوذ باللہ. اللہ کے رسول آئے, 11 سال تک انہوں نے حکومت کی, جب ان کی وفات ہوئی مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی, بغاوت ہوئی, ایک دوسرے کو مار کے انہوں نے معاملہ ختم کر دیا. یہ کہانی بننی تھی. اور بعد میں لیڈر کس نے بننا تھا؟ جاہلیت نے. اس خاندان کا جو عزم تھا بنی صفیہ بنی امیہ کا, وہ جاہلیت کی واپسی تھی. جو ہم میں اور آپ میں تحلیل کی بہت سخت ضرورت ہے, ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کربلا یزید کی حکومت کے لیے ہوئی تھی, یزید کی حکومت کے خاتمے کے لیے, اور یزید حکومت بنانا چاہ رہا تھا. نہیں عزیزان محترم, یزید حکومت بنا چکا تھا, یزید حکومت بنانے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا تھا, وہ کسی اور کام کے لیے جنگ لڑ رہا تھا. اور امام یزید کی حکومت سے نہیں لڑ رہے تھے, امام کسی اور چیز کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا اس کا آبجیکٹیو کیا, جو میں نے ہمیشہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. بھائی دشمن سے لڑنا ہے, پہلے اس کی اسٹریٹجی چیک کرو, اس کی اسٹریٹجی کیا ہے. یہ بنی امیہ کی اسٹریٹجی حکومت بنانا نہیں تھی کہ اسلام اور مسلمانوں پر حکومت کریں گے, بنی امیہ کی اسٹریٹجی نہیں تھی. بنی امیہ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ اسلام ختم ہو, جاہلیت واپس آئے. ان کا معاملہ صرف حکومت کا نہیں ہے, ان کا معاملہ جاہلیت کا احیاء ہے. اس کو اہل بیت لڑ رہے تھے کہ نہیں, جاہلیت کا احیاء نہیں ہوگا, ہم اسلام بچائیں گے. اور اس خاطر وہ مشہور و معروف جملہ ہمارے پاس موجود ہے, مولا چوتھے سرکار سے درود بھیجے گا ان کی ذات پر, جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو گویا طلحہ کا بیٹا کھڑا تھا, یا کوئی طلحہ کا بیٹا یا اس کا کوئی اور بظاہر طلحہ کا بیٹا, وہ کھڑا تھا اور اس نے امام کے اوپر نعوذ باللہ تعالی طنز کرنے کے لیے, ان کے زخموں کو تازہ کرنے کے لیے کہا یبن الحسین, اے حسین کے بیٹے. امام کا لقب زین العابدین تھا, زین العابدین کیوں نہیں کہا, سید سجاد کیوں نہیں کہا؟ نہیں, امام سے حسین سے ریفر کیا, چونکہ امام کی شکست, امام کو شہادت ہو چکی تھی, تو ریفر کر رہا تھا کہ تم اس کے بیٹے جو شہید ہو چکا ہے. تو کہا یبن الحسین, جنگ کون جیتا؟ سمجھ رہے, یہ بدبخت اس طرح امام کے اوپر طنز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یبن الحسین جنگ کون جیتا, کیوں نہیں کہہ رہا ہے سجاد, سید سجاد کا نام لیتا, مولا سلام اللہ علیہ کا نام لیتا. نہیں, اس نے ریفر کیا وہاں پر تاکہ امام کی شہادت کو یاد دلائے. اور کیا مثلا آپ جنگ جیت گئے اس طرح؟ تو فرمایا جنگ, اس نے کہا بدبخت جنگ کون جیتا. امام کا جواب دیکھے کس طرح سے امام نے معاملے کو واضح کیا ہمارے سامنے. فرمایا تم اذان دو گے اور محمد رسول اللہ کا نام لو گے, پھر بتانا جنگ کون جیتا. انہوں نے فرمایا میں نے, میرے باپ نے حکومت کے لیے جنگ نہیں لڑی ہے, دین بچانے کے لیے لڑی ہے, اور تم بدبخت اور تمہارا خاندان ساری سازشیں کرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا نام نہیں مٹا سکے, نام ان کا ہی رہے گا, ابھی بھی تم گواہی دو گے اسی دین کی, جبکہ تم منافق بھی ہو. تصور فرمائیں, یہ اصلی جنگ تھی. احیاء جاہلیت ان کا ہدف تھا, دفاع اسلام ان کا ہدف تھا. اب دیکھیں کون کامیاب ہوا. وہ جو ہم کہتے ہیں مثلا, سب کہتے ہیں کہ بھائی آج جہاں کہیں اذان ہو رہی ہے حسین کی کامیابی کا اعلان ہے. احیاء اسلام, دیکھو اسلام زندہ ہے الحمدللہ رب العالمین. جاہلیت واپس لانے والے کہاں گئے؟ مر مٹ گئے, ختم ہو گئے. جاہلیت واپس نہیں آ سکتی تھی. یہ چاہتا تھا مولا امیر المومنین سے کہ یہ کسی طریقے سے ایسی جنگ شروع کروا دیں جس میں میں جاہلیت کو احیاء کر سکوں. وقت کافی ہو گیا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. اب دیکھیے یہ ایک ٹاپک, یہاں پہ روکنا تھوڑا سا ناانصافی ہے. ایک اس میں مثال اور ہے, بہت امپورٹنٹ مثال ہے, چونکہ آپ اس وقت اس انوائرمنٹ کے اندر ہیں, اس فضا میں ہیں, تو یہ مثال سمجھنا بہت آسان رہے گی. لیکن کل میں پھر شروع کروں گا, 25 منٹ پہ اس پہ لگانے پڑ جائیں گے اس ماحول کو بنانے کے لیے. لہٰذا میں اس کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اب جو واقعہ ہے یہ مولا چھٹے امام سے, درود بھیجے گا ان کی ذات پر. پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, قرآن کریم دعویٰ فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور سے ہوتا تو اس میں اختلاف بہت ہوتا. سیرت طاہرہ میں بھی دعویٰ یہی ہے کہ اگر یہ کل نہ محمد نہ ہوتے تو سیرت میں اختلاف ہوتا, اور نہیں ہے اختلاف. ماحول میں ہے فرق جس کی وجہ سے آپ کو لگے گا اختلاف ہے, سیرت میں اختلاف نہیں. سیرت واقعہ نہیں ہوتا, سیرت اصول ہوتا ہے. سیرت میں اور تاریخ میں کیا فرق ہے؟ جیسے شیخ مطہر نے بھی کتاب میں بھی لکھا, تاریخ واقعات کا مجموعہ ہوتا ہے, سیرت ان قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں تاریخ کے کرداروں نے عمل کیا ہے. اہل بیت کا ایک کردار ہے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک, ان تمام آئمہ کی ایک سیرت ہے. واقعات مختلف ہو سکتے ہیں, سیرت ایک ہی رہتی ہے. سیرت وہ پرنسپل ہے, وہ اصول ہے جس کے اوپر انہوں نے زندگی گزاری ہے. سیرت تبدیل نہیں ہوتی, سیرت ایک ہی رہتی ہے. واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں, تاریخ تبدیل ہوتی رہتی ہے. مولا کی زندگی حیات طیبہ میں بنی امیہ بنی عباس کا معاملہ ہو رہا ہے, بنی امیہ سے ٹرانزیشن ہو رہا ہے بنی عباس کی سمت. ایک آدمی خط بھیج رہا ہے, یہ آدمی تاریخ میں دو آدمی مشہور ہیں, شاید دونوں نے خط بھیجا ہے, شاید ایک نے خط بھیجا ہے. دونوں بڑے طاقتور سے پہچان آ رہے ہیں, دونوں کے پاس ہزاروں کی فوج ہے, اگر نہ کہوں لاکھوں کی. ایک ابو مسلم خراسانی ہے, ایک ابو سلمہ خلال نام کر کے, شاید دونوں نے بھیجا ہے شاید ایک نے بھیجا ہے, لیکن بہرحال مشہور ہے. امام کے پاس خط آتا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں, میں پوری فوج کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا. اور یہ بندہ کون ہے؟ چاہے وہ ابو مسلم ہے چاہے وہ ابو سلمہ ہے, دونوں وہ ہیں جن کی فوج کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ہیں کس کے؟ ہیں بنی عباس کے. اب بنی عباس ہے, اس کے سے پیسہ لا رہے ہیں, اس کے آرمی کے چیف ہیں, کمانڈرز ہیں. ان میں سے ایک کمانڈر اٹھ کر جس کے پاس بڑی فوج ہے, امام کو خط بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں, ہم آپ کی ہاتھ پر بیعت کریں گے اور خلافت قائم کریں گے. صحیح ہے. اب یہ معاملہ جو کمپلیکیشن ہے نا, وہ ابو سفیان سے بڑھ کر ہے. اب کمپلیکیشن ابو سفیان سے بڑھ کر ہے. اچھا, اب بنی عباس کون ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بنی عباس نے ظاہر میں جتنے نعرے لگائے سب اہل بیت کے فیور میں ہیں. بنی عباس کا کوئی نعرہ اہل بیت کے خلاف نہیں تھا شروع میں. اور یہ بہت بڑی ایک اسٹڈی ہے جو ایک بہت بڑے محقق تھے جعفر مرتضیٰ عاملی, انہوں نے بہت اچھی تحقیق اس معاملے میں انجام دی. وہ در حقیقت مولا آٹھویں امام کی سیرت پہ کتاب لکھ رہے تھے, لیکن اس کتاب کے ابتدا میں انہوں نے یہ تحقیقانہ کام کیا, محققانہ کام کیا, کہ جس میں انہوں نے بنی عباس کی اسٹریٹجی کے اوپر ڈسکشن کیا کہ بنی عباس جو بنی امیہ کے بعد آئے, یہ آئے کس طریقے سے تھے, ان کا کام کیا تھا. تو ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے نعرے جو لگائے وہ اہل بیت کے نام پہ لگائے, پبلک کو دھوکہ دیا. لوگوں کے اندر اہل بیت کے لیے ڈیمانڈ تھی, واقعہ کربلا کے بعد سے ظاہر ہے کہ لوگ اہل بیت کی طرف جانا چاہ رہے تھے. انہوں نے موقع لیا, بنی امیہ کے خلاف کام کیا, اپنے داعیوں کو بھیجا, جتنے بھی ان کے مبلغین جاتے تھے وہ ایک نعرہ لگاتے تھے, کہتے تھے الرضا لآل محمد, جس پر آل محمد راضی ہوں. یعنی ہم اس آدمی کو خلیفہ بنائیں گے جس پر آل محمد راضی ہوں. صحیح. اچھا, اب آل محمد راضی ہوں اور لوگوں کا پرسیپشن کیا ہے آل محمد سے؟ آئمہ تھا. یعنی لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ ایک گروپ بن رہا ہے, یہ گروپ بنی امیہ کے ظلم کے خلاف ہے, یہ اہل بیت کے حامی ہے اور یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے لوگوں جمع ہو جاؤ, ہم بنی امیہ کے خلاف مارکہ کریں گے اور وہ خلیفہ بنے گا جس کے اوپر اہل بیت راضی ہوں گے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے خود خلیفہ بننا ہے. لیکن پبلک کو موبیلائز کرنے کے لیے اہل بیت کا نام استعمال کر رہا ہے. یہاں پہ ایک دھوکا ہو رہا ہے, پبلک کو دھوکا ہوا ہے, بالکل کلیئر دھوکا ہوا ہے. لوگوں نے بنی عباس کا ساتھ دیا. البتہ بنی عباس خود, بنی عباس کا ساتھ دینے والے میں سب ظاہر اہل بیت کے اس طرح چاہنے والے بھی نہیں تھے, اور بھی لوگ تھے, نفس پرست بھی تھے جو مفادات کی خاطر ساتھ دے رہے تھے, یا بنی امیہ کے ہاتھوں پریشان ہوئے تھے, بنی امیہ کی سیاستوں کے خلاف تھے, بنی امیہ سے نقصان اٹھا چکے تھے, تو وہ اپنی باری ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا موقع آئے گا تو ہم بنی امیہ سے بدلہ لیں گے. یہ سب بھی تھے, ٹرائبل ایشوز بھی تھے اس سب کے اندر. اس عالم میں جب یہ موومنٹ چل رہی ہے, ابو سلمہ یا ابو مسلم امام کو خط بھیجتا ہے, کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اچھا, اب نعرہ کیا ہے؟ نعرہ الرضا لآل محمد ہے. اور وہ بیعت کی درخواست بھی بھیج رہا ہے کس کو؟ اہل بیعت کو. بظاہر تو سب صحیح ہے, بظاہر سب بالکل صحیح ہے. بھئی نعرہ بھی یہی تھا کہ جس پہ اہل بیت راضی ہوں, اینڈ میں آ کر وہ کہہ رہے آپ راضی ہیں, آپ ماشاء اللہ آپ ہاتھ بڑھائیے. اچھا امام نے, وہ قاصد آیا اس نے خط دیا, امام نے خاموشی اختیار کی, کچھ نہیں کہا. تو وہ قاصد کہنے لگا کہ مجھے آپ کا کوئی جواب چاہیے. امام نے وہ خط لیا, چراغ جل رہا تھا, اس چراغ کے اوپر رکھ دیا, اس کو جلا دیا. کہا یہ جواب, یہ جواب ہے. تو وہ قاصد کہنے لگا کہ نہیں مجھے آپ کا کوئی یعنی وربل یا ریٹن کوئی جواب چاہیے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی آپ نے جو سمبولک مجھے جواب دیا ہے, میں یہ سمبولک جواب کنوے نہیں کر سکتا, اور میں معذور ہوں, مجھے میرے پاس ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا کوئی وربل یا ریٹن اسٹیٹمنٹ لے کر جاؤں. امام نے ایک شعر پڑھا ہے, امام نے ایک شعر پڑھا, اس شعر کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قاصد نے کہا کہ نہیں اور چاہیے. امام نے کہا نہیں اب یہی ہے, جب یہ جا کے بول دو. شعر کیا تھا؟ امام نے فرمایا, اب اس شعر سے پہلے ایک اور کہانی سنانی پڑے گی. اللہ اکبر, ٹائم بعض اوقات پرواز کر رہا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ جب رہتے تھے, اچھا جب ہم پرانے زمانے کہتے ہیں نا, کہنے لگا پرانا زمانہ, تو ہمارا کا ابھی چل رہا ہے وہ, ہمارا ابھی وہ بہت زیادہ اتنا پرانا نہیں ہے, وہ بہت سارے علاقوں میں چل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ شہروں کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی ضرورتیں ہیں, مثلا گھروں کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا, تو لوگوں نے کاموں کو تقسیم کیا ہوا ہوتا تھا. اور کاموں کو جو تقسیم کیا ہوا ہوتا تھا, اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ گھروں میں جو فیول جلے گا وہ بھی تو چاہیے. تو وہ مثال کے طور پر گائے کے گوبر سے بنا کرتا تھا پہلے زمانے میں, جس کو اوپلے تعبیر کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے, لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے. اجب یہ لکڑیاں کاٹ کے لانا بھی بہرحال ایک کام تھا کہ کوئی شہر سے باہر نکلے گا, جو اطراف میں کوئی جنگل ونگل ہوگا وہاں جائے گا, وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آئے گا. یا مثلا پہاڑیوں وغیرہ کے اوپر درخت ہوتے تھے تو تھوڑا پہاڑی پہ چڑھے گا, وہ لکڑیاں کاٹے گا, وہاں سے لے کے آئے گا. تو یہ ایک کام تھا. اچھا یہ جو لکڑیاں کاٹتے تھے, ان کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی ہر لکڑی کاٹ کے لے جانے کا فائدہ نہیں ہے, لکڑی بھی طرح تو وہ طریقے کی ہونی چاہیے, اتنی موٹائی, اتنی لمبائی, اتنی چوڑائی, یہ سب اسٹینڈرڈس بنے ہوئے تھے کہ بھائی یہ رفلی اتنا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کیا ہوتا تھا کہ لکڑہارے کو ایسا نہیں تھا کہ وہ جو لکڑیاں کاٹنے گیا اس کو ہر لکڑی مل گئی, اس نے اٹھا لیا اور جمع کی اور لے آیا. اس کو سلیکشن کرنا ہوتا تھا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ درخت کاٹے گا, پھر تنے کو گرائے گا, گرا کے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, پھر ایک فارمیشن میں لے کے آئے گا اتنے سائز میں, اتنے سائز میں. تو اس کے لیے وہ کرتے تھے کہ دو رسیاں زمین کے اوپر بچھا دیتے تھے, زمین کے اوپر دو رسیاں ایک خاص طریقے سے وہ بچھا لیا کرتے تھے. پھر ان رسیوں, دو پیرلل رسیاں, پھر ان رسیوں کے اوپر اس کے بالکل اس کے ہوریزنٹل وہ لکڑیوں کو رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے. پھر اس رسی کو اس کے اوپر ڈالا, وہاں پہ ایک نوٹ ہوتی تھی, اس کو ذرا نوٹ کیا اور پیچھے گردن پہ ڈالا, کمر پہ ڈالا, اٹھا کے چل دیا. صحیح. تو دو رسیاں ہوتی تھیں جس میں یہ بچھی رہتی تھیں, اور وہ صبح کو لکڑیاں کاٹ کاٹ کے اس پہ رکھتا تھا, یہاں تک کہ شام ہو جاتی تھی اور وہاں پہ لکڑیوں کا اتنا ڈھیر ہو جاتا تھا کہ پھر ان کو نوٹ کرتا تھا اور وہ اس نے کمر پہ ڈالا اور اٹھا کے لے گیا. صحیح ہے امام, یہ ایک مثال ہوتی تھی. امام نے ایک شعر پڑھا اور شعر میں یہ کہا کہ میں وہ آدمی نہیں بنوں گا جو فصل کے لیے زمین تیار کرے, بیج بوئے, محنت کرے, اور جب فصل کٹنے کا ٹائم آئے تو پتہ چلے زمین کسی اور کی تھی. ایک نہ میں وہ لکڑی کاٹنے والا بنوں گا جو رسی کے اوپر لکڑیاں ڈالتا رہے اور شام کو اٹھانے آئے تو پتہ چلے رسی کسی اور کی تھی. نہ میں وہ زراعت کرنے والا بنوں گا کسان جو دوسرے کی زمین پر فصل لگائے اور کاٹنے آئے تو پتہ چلے زمین کسی اور کی تھی. نہ میں وہ لکڑیوں کاٹنے والا بنوں گا جو بعد میں لکڑیاں کاٹتا رہے, بیچارہ جمع کرنے جائے تو پتہ چلے رسی کسی اور کی تھی. فرمایا یہ جا کے جواب دے دو اسے. اچھا اس جواب میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس جواب میں ہمارے لیے پوائنٹ ہے. سب سے پہلے دیکھو گراؤنڈ کس نے بنایا ہے. دشمن تمہیں پھنسانے کے لیے تو گراؤنڈ نہیں بنا رہا. زمین کسی اور کی تھی, فصل میں نے لگائی, تو معلوم ہے کہ فصل کاٹے گا تو وہی کاٹے گا, تم بھگا دے گا, معلوم بھگا دے گا. رسی کسی اور کی تھی, لکڑیاں میں نے جمع کی, تمہاری لکڑیاں نہیں ہیں, جس کی رسی اٹھا کے لے جائے گا, تم پھر منہ دیکھتے رہ جاؤ. امام یہ فرما رہے ہیں میں یہ نہیں کروں گا کہ حتیٰ پتہ نہ ہو کس کی ہے، یہ بھی رسک نہیں لوں گا، لیکن اگر پتہ ہو کہ کس کی اور میری نہیں ہے تو، اگر مجھے نہیں معلوم کہ یہ زمین کس کی ہے، بعد میں شاید میری نہ نکلے کسی اور کی نکل آئی، تب بھی نہیں کروں گا، نہ کہ مجھے پہلے دن سے پتہ ہو کہ زمین میری نہیں ہے، پھر تو ہرگز نہیں کروں گا، چونکہ زمین تو معلوم ہے میری نہیں ہے تو دوسرا دعوے دار آئے گا اس کا۔ جب رسی پہلے دن سے معلوم ہے کہ میری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے لکڑیاں جب جمع کرنا ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا آ کے، نہ بھی پتہ ہو تب بھی نہیں کرو، جبکہ پتہ ہے دوسرے کی تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے لیے پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ تم پاکستان میں زندگی گزار رہے ہو، تمہیں کام پہ دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ کام کرو، پہلے یہ سوچو جو تم جس کام پہ دعوت دی جا رہی ہے یہ تمہارا میدان ہے یا ان کا پھیلایا ہوا جال ہے، اس کو چیک کرو، یہ کیوں تمہارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، یہ کیوں تمہیں یہاں پہ فصل لگانے کی دعوت دے رہا ہے، اس کو چیک کرو اچھے طریقے سے، تم دوسرے کی فصل کے اوپر دوسرے کی زمین میں فصل مت لگا کے بیٹھ جانا، بعد میں تمہارے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ اور کتنی مثالیں ہمیں معلوم ہیں جو قوموں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، دوسروں کے ڈومین میں جا کے پھنس جاتے ہیں، ٹریپ ہو جاتے ہیں، سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم آخر وقت تک سمجھ رہے تھے ہم جیت رہے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں فتح کا جشن کوئی اور منا رہا ہے۔ امام کو پتہ تھا یہ بنی عباس میرے ہاتھ پہ بیعت کا نام لیں گے، بنی امیہ کا سارا رخ ہماری طرف آ جائے گا، بنی امیہ ہم سے لڑیں گے، اور یہ بدبخت ایک اچھا موقع دیکھ کر یہ بھی ماریں گے، اور یہ ہمیں ختم کرنے کے بعد پبلک سے کہیں گے ہم نے تو کہا تھا کہ الرضا لآل محمد، لیکن وہ بچے ہی نہیں، بچتے تو ہم کرتے۔ امام نے فرمایا نہیں، ہم تمہاری سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسی طریقے سے مولا پانچویں امام نے، ان کی ایک محفل تھی بنی عباس کی، اس میں بھی انہوں نے یہی حرکت کی تھی کہ چاہا تھا کہ امام کو اپنی اس سیاست کا حصہ بنائیں، امام نے وہاں پہ معجزہ بھی بتایا، اپنے معجزاتی علم کا بھی سہارا لیا اور بتایا تم یہ چاہ رہے ہو، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اس وقت بنی حسن تھے سامنے، بنی حسن نے یہ کام کیا تھا، وہ تیسری مثال ہو جائے گی، وہ بہت لمبا ہو جائے گا پھر آپ کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ پہلا پوائنٹ ہے اہل بیت کی حکمت عملی کا۔ اہل بیت اپنا میدان جانتے تھے، اپنا میدان پہ کام کرتے تھے، البتہ یہاں تک آپ نے سن لیا، اب ایک دوسرا پوائنٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں، کل اس کے اوپر عرض کریں گے، کسی جلدی کے لیے کام نہیں کرتے تھے، کسی جلد کے لیے، جلدی بازی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس پہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ان کا ایک ڈومین ہے، ان کا پوائنٹ ہے، وہ اس پوائنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اپنے پوائنٹ پہ کام کر رہے تھے، اور میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ گولڈن ٹائم میں، میں جہاں جاتا ہوں اس کو ضرور عرض کروں، ہم لوگ گولڈن ٹائم میں اس وقت۔ 40 سال پہلے ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کو سمجھانا مشکل پڑ جاتی کہ حسین کیسے جیتے، 40 سال پہلے ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کو نہیں سمجھا پاتے حسین کیسے جیتے، آج کون سا مشکل ہے، آج تو بچے کو صرف اتنا بتاؤ کہ دیکھو اربعین پہ 2.5 کروڑ لوگ آئے ہوئے، اب بتاؤ کون جیتا، آج تو آسان ہے، آج تو طاقت ہے، بڑی طاقت ہے الحمدللہ۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جب انہوں نے تھریٹ کیا تھا کربلا کو اور نجف کو، اس موقع پہ ہم نے عرض کیا تھا اور ابھی بھی دوبارہ عرض کر رہے ہیں، اسی عقیدے کے اوپر عرض کر رہے ہیں، اس وقت الحمدللہ اس زمانے میں روئے زمین کے اوپر، خدا چاہے نہ چاہے ایک علیحدہ معاملہ، روئے زمین کے اوپر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو شیعت کو نقصان پہنچا سکے، اس وقت روئے زمین پہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ مجھے نہیں پتا روئے زمین پہ طاقتیں کون کون سی ہیں، آپ مت سوچیے گا، میرا اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز ہے اور مجھے معلوم ہے کہ کون ہے اور کیا ہے اور کس طرح سے اور کس کے پاس کیا کچھ ہے، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، روئے زمین کے اوپر اس وقت خدا چاہے نہ چاہے علیحدہ معاملہ ہے، مشیت الہی کچھ اور بھی ہوتی ہے بعض اوقات، روئے زمین کے اوپر اس وقت تشیع کو نقصان پہنچانے والی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سب شکست کھا چکے ہیں، ان کے معاملات ختم ہو چکے ہیں، اب یہ آئیں وہ فلاں آ گیا گروپ نام بھی لینا بےخوفی کو، فلاں آ گیا وہ دھمکی دیتا ہے، یہ دھمکی دیتا ہے، ساری چیزیں ٹیبل پر ہیں، ساری چیزیں ٹیبل کے نیچے ہیں، یہ سب بچکانا باتیں ہیں، ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے. دم ہوتا تو ہو جاتا جو ہو چکا ہوتا جو اب تک ہونا تھا. اب الحمدللہ رب العالمین یہ تشیع کہیں اور ہے اس وقت, اور مولا سعید الشہدا کا اعجاز ان کا معجزہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. بہت خوبصورت ٹائم ہے, بہت خوبصورت ٹائم ہے. جب کراچی میں اتنے لوگ شہید ہو رہے تھے میں ہمیشہ ہی عرض کرتا تھا, کہتے تھے خوبصورت ٹائم ہے. اور ہم کبھی بھی کاٹے جانے سے ختم نہیں ہوئے ہیں, ہم نہیں ختم ہوئے کبھی. ہماری تاریخ گواہ ہے. ہم لوگ بعض اوقات جذباتی باتیں بھی کرتے ہیں جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں, ہم لوگ جذباتی باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ممکن ہے آپ لگیں کہ میں جذباتی باتیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے. یہ سب کے سب اکیڈیمک لیول پہ میرے لیے سالو ہوئی ہیں الحمد للہ رب العالمین, تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اس وقت تشیع کو شکست دینے کی, تشیع کو کوئی بنیادی نقصان پہنچ, اکا دکا کارروائی کر لیں گے, دو چار بم دھماکے کر لیں گے, چند ہمارے بچے ہمارے بڑے شہید کر دیں گے, ہمیں شہید کر لیں گے, مار لیں گے, یہ سب کر سکتے ہیں. نہ ہم مرنے سے کٹے کٹنے سے ختم ہوئے ہیں, یہ خام خیال ہی ان لوگوں کی, پاگل تھے یہ لوگ. ان کو 10 دفعہ ہم کتنی دفعہ ڈیمونسٹریشنس کے اندر روڈس کے اوپر اور سب جگہ پہ کھڑے ہو کر کہا تھا تم پاگل ہو, تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں. اس سے ہم کبھی ختم نہیں ہوئے, ہم کبھی ختم نہیں ہوئے, اس سے کبھی ختم نہیں ہوئے ہم کہ ہمیں کوئی مار رہا ہو. تم سے 1400 سال سے مار رہے ہو, کیا کر لیا تم نے؟ الحمد للہ رب العالمین. ہمارا قسم ہمارا نظام کچھ اور ہے, ہمارا ایک عجیب نظام ہے. اگر نظام ہی کو سننا ہے, نظام ہمارا کیا, ہمارا نظام یہ جتنا قربانی دیں گے طاقت بڑھے گی, یہ ہمارا نظام ہے, ایکسیڈنٹل بھی نہیں ہے, ایز پرنسپل یہی ہے کہ جتنا یہ قوم قربانی دے گی امام حسین کے نام پر اس کی طاقت میں اضافہ ہونا ہے. ایز پر رول یہی ہے, خود امام حسین کا رول یہی تھا کہ تم کرو. خدا چاہتا تو عاشور کے دن طوفان کر دیتا, نہ ہوتی عاشور. جو خدا آندھیوں کے طوفان شہادت کے بعد لا سکتا تھا وہ آندھی سے شہادت سے پہلے بھی لا سکتا تھا. جو خدا زمین کے پتھروں کے نیچے خون کو جاری کر سکتا تھا شہادت کے بعد, وہ پہلے پتھر برسا بھی سکتا تھا. جو خدا سارے اقدس کو نیزے کے اوپر تلاوت کروا سکتا تھا وہ شہادت سے روک بھی سکتا تھا. کیوں خدا نہیں کیا؟ خدا نے کہا دشمن سے جو تجھے کرنا ہے کر, پھر میں تجھے دکھاؤں گا حسین کیسا جیتا ہے. دیکھو تم دیکھنا تھا. دیکھو الحمدللہ, آؤ دیکھو. 30 سال پہلے دکھانا مصیبت پڑ جاتی, بچہ کھڑا ہو جاتا نا جواب دینا مصیبت پڑ جاتی. الحمدللہ آج تو گولڈن ٹائم, آج کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی بچہ کیا ہے, کوئی بھی بڑا کیا, اسے کو چلو بیٹا کربلا چلتے ہیں دکھاتے ہیں تم, آؤ چلو دکھائیں. یہ جو جتنی طاقتیں ہیں نا ریجنل ادھر ادھر کی, یہ میں کیا عرض کروں, پدی نہ پدی کے شور میں یہ لوگ ہیں کیا؟ ان کے مطلب کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ آپ تصور کریں 2.5 کروڑ بندے آتے ہیں, 2.5 کروڑ بندے, ذرا سا کیلکولیٹ کر, 2.5 کروڑ میں آدھے مرد کر لو آدھے عورتیں کر لو, چلو جناب بچے بھی لگا لو 1 کروڑ آ گئے. یہ 1 کروڑ مرد ہو گئے, ان 1 کروڑ میں لگا لو جناب 50% بوڑھے تھے, نہیں ہوتے 50% بوڑھے, چلو 50% بوڑھے, اور کتنے بچ گئے؟ 5 ملین. 5 ملین کو کسی بھی ملک کی طرف بھیج دو, اس پورے خطے میں کوئی ہے جو 5 ملین کی حسینی آرمی سے لڑ سکے؟ بتاؤ کون ہے, کون ہے جو خانہ کعبہ پہ قابض ہے وہ لڑے گا 5 ملین سے؟ کس میں اس سے تو کوئی ہے ہی نہیں نا یہاں پہ, کس میں ہمیں 5 ملین سے لڑنے گا؟ میں تو 5 ملین کی بات کروں گا تو عورتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے. جب ابھی مر جائے تقلید نے کہا کہ بھائی تھریٹ آیا ہوا ہے, چلو بھائی جانا ہے, تو سب نے کہا ہم نے جانا ہے, سب نے 12 لاکھ کی تو آرمی بن گئی دماغ کھڑے کھڑے. کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے تھریٹ کیا تھا؟ ختم غائب. تو اگر یہ زائرین کا قافلہ ہی انہوں نے حرکت دلوا دیا نا کسی دن سید الشہدا کے کسی معتقد نے کہ بھائی چلو بڑھو ذرا اس ملک سے حساب لے کر آتے ہیں, بچے گا کیا اس کے پاس؟ بھائی یہ جو طاقت ہے نا اس سے ساری دنیا خائف ہے کہ یہ جو یہاں پہ آ رہے ہیں, اچھا وہ آ کون سے رہے ہیں؟ وہ آ ایسے رہے ہیں وہ اپنی جان دینے کو تیار ہیں, تو دوسرے کی جان نہیں لے دیں گے وہ, تو اپنی جان دینے کو تیار بیٹھے. اب دنیا کی ساری طاقتیں حسرت کر رہی ہیں کاش یہ آرمی ہمارے پاس ہوتی. نہ کھانے کی پرواہ کرتے ہیں, نہ سونے کی پرواہ کرتے ہیں, نہ جسم دیکھتے ہیں, نہ بدن دیکھتے ہیں, یہ تو اسے پتہ نہیں کیا کرنے آ جاتے. ساری دنیا کی حسرت چل رہی ہے, کہ یہ آرمی کیسی آرمی ہے. اب ان کو پتہ چل رہا ہے بھائی یہ حسین کی آرمی ہے, یہ حسین کی آرمی ہے. اس کو اشارے کی دے رہے. اب میں آپ ذرا تصور کریں, آپ سب دیکھیں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. الحمدللہ لطف خدا, عاشور ہو اور کعبے سے ظہور ہو اور ایک اشارہ ہو کہ چلو, کون سی طاقت ہے جو رکے گی؟ اس خطے میں کیا ہے؟ خطہ نہیں پوری دنیا لے آؤ, کیا ہے اس کے پاس؟ ہم نے یہ, ہمارے آئمہ نے یہ سب مصیبتیں جھیلی ہیں. یہی جگہ جس کے اوپر 2.5 کروڑ کل اکیلے تھے, یہی جگہ, یہی عراق, اسی کی زندانوں میں تھے اہل بیت, نہیں باہر آ سکتے تھے. ظاہری طور پر ان تمام مصیبتوں کے اندر تھے. اب جب کہ یہ موقع نصیب ہوا ہے, ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہمیں اس ساری توفیقات کے ساتھ کیا انجام دینا. اور اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی ہم تو صرف ایک ہی بات دیکھ لیں, مجھے کہ کربلا میں ایک مقدس خون بہا ہے, ہم اس خون کے ہی احسان کو درک کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں کچھ قربانی دینی چاہیے, اب ہمیں کچھ قربانی دینی چاہیے. سید الشہداء اپنی اس تنہائی کے عالم میں جس طرح اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کر رہے تھے, یہ کہ سید الشہداء جن لوگوں کو قربان کر رہے تھے کیا جسموں کی قربانی لے رہے تھے؟ سید الشہداء جسموں کی قربانی نہیں دے رہے تھے, سید الشہداء اپنی محبتوں کی قربانیاں دے رہے تھے. اگر سید الشہداء نے مثلا علی اکبر کو بھیجا ہے, یہ جو علی اکبر کا جانا تھا, اگر انسان بغور دیکھے اس معاملے کو کہ سید الشہداء کس طرح سے علی اکبر کو بھیج رہے تھے, تو اگر میں وہ تھوڑا سا عام فہم کے اندر لا کر کہوں تو تاریخ دیکھنے والے کو پتہ ہے حسین کا جگر کٹ رہا ہے. 1400 سال کے فاصلے سے میرا جیسا طالب علم پڑھتا ہے ان روایتوں کو تو صاف نظر آتا ہے کہ حسین کا جگر کٹ رہا ہے جب علی اکبر جا رہے ہیں. جو روایتیں موجود ہیں حضرت علی اکبر کے جانے کے اوپر, کچھ مشہور ہیں شاید مستند نہیں ہیں, کچھ مستندات کے اندر ہیں اور مشہور بھی ہیں, ان سب کو دیکھتے صاف پتہ چل رہا ہے. مثلا یہ کہ سید الشہداء علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر جانے سے پہلے پھپھی سے اجازت لے کر آؤ, ان کو الوداع کہہ کر آؤ. اور راوی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں, روایتیں بیان کر رہی ہیں, مستندات کے اندر دیکھیں جو ہمارے پاس کم سے کم قابل قبول مستندات موجود ہیں اس کے اندر دیکھیں, بتاتے ہیں جب علی اکبر الوداع کہنے کے لیے آئے خواتین کے خیمے میں اتنا ماتم ہوا, کسی کے آنے پہ ایسا ماتم نہیں ہوا. اچھا اسے ایک جملے کے اوپر سوچنا شروع کر دیجئے گا کہ علی اکبر خواتین کے خیمے میں آئے اور ماتم شروع ہو گیا اور اتنا ماتم ہوا کہ عاشور کے دن کسی اور کے جانے پہ ایسا نہ ہوا. دل کٹتے نظر نہیں آ رہے یہاں پر؟ یہاں پہ جگر کٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ یہ بیبیاں کیوں ماتم کر رہی تھیں ادھر؟ سب کو وہ غم احساس ہو رہا تھا, سب کو وہ حزن اور اندوہ احساس ہو رہا تھا جو سید الشہداء کے قلب مقدس کے اوپر گزر رہی تھی. اور جب علی اکبر باہر آتے ہیں, اب کچھ تمثیلات ہیں, کچھ بیانات ہیں جو ہمارے علماء نے اس ماحول کو سمجھ کر ہم سے کہی ہیں. مثال کے طور پر ذیشان حیدر جوادی صاحب اس جملے پہ ایک جگہ پہ جملہ استعمال کرتے تھے جو اس حال کو بیان کرنے کے لیے بڑا خوبصورت جملہ اور واقع حال کو بیان کر رہا تھا. کہے تھے کہ لکھا کہ جب اکبر خیمے سے نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا. کیفیت تھی, کیفیت بیویوں کا گریہ تھا. اگر میں کہوں یہ جملہ بیویوں کا گریہ ختم نہیں ہوتا تھا تو کیوں 7 دفعہ پردہ اٹھ رہا تھا اور گر رہا تھا؟ گریہ ختم نہیں ہو رہا تھا, اتنا گریہ ہو رہا تھا. مظلومیت پہ تھا سید الشہداء کی, مظلومیت پہ تھا حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ شہید ابن الشہید. علی اکبر کی زیارت کو دیکھی ہے, حضرت علی اکبر کی زیارت فرمائے السلام علیکہ ایوہ الشہید ابن الشہید ابن الشہید, سلام ہو آپ پر جو شہید تھے, ان کے بابا بھی شہید, ان کے دادا بھی شہید. ایوہ المظلوم ابن المظلوم, جا جو حضرت علی اکبر تشریف لائے. ایسے میں بعض اوقات کچھ مشہور روایتوں کا بھی سہارا لیتا ہوں, ممکن ہے کوئی مجھ پہ اعتراض کرے کہ مستندات میں نہیں ہے تو کیوں مشہور کا سہارا لیتا ہوں, اس لیے لیتا ہوں کہ علماء اگر کسی روایت کو مشہور تعبیر کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی اس کی سندات میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جملہ, تو اب شاید ہم لوگوں کو نہیں پہنچا لیکن بہرحال مشہور روایت بیان کرتے ہیں. مشہور روایت ہمارے پاس موجود ہے, جب حضرت علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے تو سید الشہداء نے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے میری طرف مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. مشہور ہے, قبول کرتا ہوں, مسترد شاید نہ ہو, یہ مشہور کسی وجہ سے مشہور ہو رہی ہے. یا مثلا جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کرتے ہیں, علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں بوڑھا باپ پھر دوبارہ پیچھے جا رہا ہے, کیوں ایسا ہوا؟ اور یہ ایسا نہیں کہ مشہور صرف ہمارے یہاں مشہور نہیں, بڑے صغیر سے نکل کر بھی مشہور ہے, ایران کے اندر بھی مشہور ہے یہ روایات. اور ایسا کیا وہ لمحہ ہوگا مقتل ابن شیخ عباس قمی کے اندر موجود کہ جب علی اکبر واپس آئے اور امام حسین سے کہا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا مجھے. ذرا سا ماحول بنانے کی ضرورت ہوگی, ذرا سا ماحول بنانا پڑے گا. کیا ماحول بناؤں؟ ذرا ماحول میں سوچنا کہ جو باپ ہے اس سے جوان بیٹا پانی مانگنے آیا ہے, اور باپ کون ہے؟ یہ حوض کوثر کا مالک ہے. کس امتحان سے گزرا ہے, کس امتحان سے اشارہ کرتا تو نہریں جاری ہوتی, اشارہ کرتا تو آسمان بارش برسا دیتا, سارے کام کرتے ہیں, لیکن امتحان گزار لیا اور بس اتنا کہا بیٹا علی اکبر جاؤ تمہیں محمد مصطفیٰ پانی پلائے, علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائے. اجو زحمت تمام کروں آپ کی, بس ایک موقع کے اوپر جب حضرت علی اکبر کے سرحانے پہنچے, میں نے آپ کے شروع میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا, ہر جملے اور ہر روایت کے پیچھے نا ذرا سید الشہداء کے قلب مقدس کے اندر دیکھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب جو جملہ کہہ رہا ہوں نا اس کو شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے, دوسروں نے بھی لکھا ہے, اور میرا خیال میں اس میں تردید نہیں ہو پائے گی. جب سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا وعلی الدنیا بعد خلافا, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. رائے باب حسین کے قلب مقدس کو دیکھو یہ جملہ کتنے غم کے ساتھ نکلا ہوگا, وعلی الدنیا بعد خلافا.
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تمام.